السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات سيدنا محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. عزیزان گرامی، سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو ایک بڑے اہم اور بڑے امپارٹنٹ موضوع پر چل رہی ہے، اور وہ موضوع ہے اسلام اور دہشت گردی، اسلام اینڈ ٹیررزم. میں ابھی بیان کے ابتدائی منزلوں میں ہوں، اور جو باتیں مجھے کہنا ہے اب آہستہ آہستہ وہ وقت آ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں عرض کروں. اسلام دین ہے، اسلام ریلیجن ہے، اسلام دھرم ہے. اسلام کو جو دین تھا، ریلیجن تھا، دھرم تھا، یا جو بھی لفظ اس کے برابر کی ہو جس زبان میں، وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ. کچھ لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے حکومت میں تبدیل کیا، اور کچھ لوگوں نے غلطی یہ کی کہ جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے اس کا نام اسلام رکھا. دیکھیے میرا ایک جملہ توجہ سنیے گا، کچھ لوگوں نے غلطی یہ کی کہ جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے اس کا نام اسلام رکھا، اور جب وہ لڑنے نکلے تو اپنی لڑائی کا نام جہاد رکھا. میں جو بھی بول رہا ہوں بہت سمجھ کے بول رہا ہوں. اسلام دین ہے، مذہب ہے، ریلیجن ہے، دھرم ہے. کچھ لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے جب حکومت ملی تو اس کا نام اسلام رکھا، جب لڑنے نکلے تو لڑائی کا نام جہاد رکھا. اس سے نقصان یہ ہوا کہ یہ بچے رہے، اسلام بدنام ہوتا رہا. اور ہمارے آپ نے یہ بچے رہے اور اسلام بدنام ہوتا رہا. اسلام ایک مذہب کا نام بھی ہے جو اللہ نے اپنے 124,000 نبیوں کے ذریعے ہم تک بھیجا. اسلام اس مذہب کا بھی نام ہے جو اللہ نے اپنے معصوم پیغمبروں اور نبیوں کے ذریعے رسولوں کے ذریعے انسانوں کے واسطے بھیجا جن میں کہ پہلے حضرت آدم تھے اور آخری ہمارے رسول حضور سرور کائنات تھے. یہ مذہب انسان کو انسان بنانے آیا تھا. یہ مذہب دنیا میں امن و سلامتی کے واسطے آیا تھا. یہ مذہب اس لیے آیا تھا کہ ایسی سوسائٹی نہ بننے پائے جس میں ظالم و مظلوم کا وجود ہو. لیکن اسلام چونکہ پراپر ناؤن بھی تھا لہذا جس کا دل چاہے وہ نام اسلام رکھ سکتا ہے. اب ایک آدمی نے دیکھیے ہوا کیا, مثال سنیے, بچے ہنسیں گے مگر بات سیریس ہے. ایک آدمی نے اپنے لڑکے کا نام اسلام رکھ لیا, اور اکثر ہوتے ہیں لوگوں کے نام اسلام. ہو سکتا ہے آپ بھی کسی اسلام کو جانتے ہوں, اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. ایک آدمی نے اپنے لڑکے کا نام اسلام رکھ لیا. وہ بیمار ہوا تو کہا آج کل اسلام بیمار ہے. تو کون سا اسلام بیمار ہے, وہ دین بیمار ہے جو رسول اللہ لائے تھے یا وہ انصاف کا لڑکا بیمار ہے؟ اور جب اسلام امتحان میں فیل ہوا تو کہا اسلام فیل ہو گیا. تو کون سا اسلام فیل ہو گیا؟ اور جب وہ پڑھا لکھا نہیں تو بدماش نکل گیا تو کہا اسلام بدماش نکل گیا. تو کون سا اسلام بدماش نکل گیا, وہ دین جو رسول اللہ لائے تھے وہ بدماش نکل گیا یا انصاف کا لڑکا بدماش نکل گیا؟ اور آخر میں ایک وقت وہ آیا کہ جو پیدا ہوتا ہے مرتا بھی ہے. تو لوگوں نے کہا آج اسلام مر گیا. تو کون سا اسلام مر گیا, وہ اسلام مر گیا جو اللہ کا دین ہے یا وہ اسلام مر گیا جو اس محلے میں رہتا تھا؟ آپ غور کیجیے گا. تو اسلام سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی. لوگوں نے اپنی حکومت کا نام اسلام رکھا. جب حکومت پھیلنے لگی تو خوش ہو کے کہا عروج اسلام ہو رہا ہے, عروج اسلام ہو رہا ہے. محل بننے لگے, عروج اسلام ہو رہا ہے. اونچے مینارے بننے لگے, عروج اسلام ہو رہا ہے. خزانے بھرنے لگے, عروج اسلام ہو رہا ہے. حکومت کا مزاج یہ ہے کہ تھوڑے دنوں ایک کے ساتھ رہتی ہے پھر منہ موڑ کے دوسرے کے ساتھ ہو جاتی ہے. جب حکومت چلی جانے لگی تو مورخ نے لکھا زوال اسلام ہو رہا ہے. توجہ کیجیے گا, زوال اسلام ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا زوال کیسا, زوال کیسا؟ کیا نماز 17 رکعت سے 15 رکعت رہ گئی جو زوال اسلام ہے؟ کہا نہیں, نماز 17 ہی رکعت ہے. اچھا تو روزے 30 کے 25 رہ گئے؟ کہا نہیں, روزے 30 ہیں. حج میں کوئی رکن کب ہو گیا؟ کہا نہیں, حج اتنا ہی ہے. قرآن میں 114 سوروں کے 112 رہ گئے؟ کہا نہیں, وہ 114 ہیں. صداقت رسول میں کچھ شک آ گیا؟ کہا استغفر اللہ. اللہ کی وحدانیت میں کوئی ڈاؤٹ ہو گیا؟ کہا ہرگز نہیں. یہ زوال اسلام کیا, یہ زوال اسلام کیا؟ کہا دیکھتے نہیں اور اسپین نکل گیا. معلوم ہے تم نے نظریہ عروج غالب قائم کیا تھا جس کے نتیجے میں زوال آیا. آپ غور فرما رہے ہیں, آپ نے پہلے عروج کا نظریہ غلط دیا تھا. جب وہ اسلام کا عروج نہیں تھا جس کو آپ نے عروج اسلام کہا تھا, نتیجہ یہ ہوا کہ جب زوال ہوا تو جب آپ نے اس کا نام اسلام رکھ دیا نا, تو جب زوال ہوا تو زوال اسلام کہلایا. حالانکہ اسلام ایک سچائی ہے, سچائی کو زوال نہیں ہوتا, سچائی کو زوال نہیں ہوتا. اگر ساری دنیا مل کے سچی ہو جائے کو یہ عروج صداقت نہیں ہے بلکہ انسان کے کردار کا عروج ہے. اور اگر ساری دنیا مل کے جھوٹ بولے تو یہ زوال صداقت نہیں ہے بلکہ انسان کے کیریکٹر کا زوال ہے. اسلام کو نہ عروج ہے نہ زوال ہے. اگر ساری دنیا مل کے مانے تو یہ عروج انسانیت ہے. اگر ساری دنیا منکر ہو جائے تو یہ زوال انسانیت ہے. اور کیا آپ نے اب یہی چیز, آئیے میں کتاب سے پروف دیتا ہوں اس غلطی کا. یہی چیز گیبن نے لکھی ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر میں, جہاں سے اسلام کا چیپٹر شروع ہوا. دوسرا سینٹینس اس نے یہی لکھا کہ محمد with the sword in one hand and Quran in the other erected his throne on the ruins of Rome and of Christianity. توجہ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے. محمد with the sword in one hand and Quran in the other erected his throne and the ruins of Rome and of Christianity. محمد نے ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں قرآن لے کے اپنی سلطنت کو روم اور عیسائیت کے کھنڈرات کو وسیع کیا. ہم نے مورخ کا ہاتھ پکڑا کا قلم راج جواب دے. ہمارے رسول رسول رحمت تھا, وہ میدان میں کھڑا رکھتا تھا, زخم کھایا کرتا تھا, تلوار نہیں نکالتا تھا. تو نے کیسے لکھ دیا محمد سولڈ ان دی ون ہینڈ اینڈ قرآن ان دی ادر, جس نے وہ حد کے مارے کے بعد تلوار نہ نکالی ہو وہ تلوار لے کے روم تک کر دیا تھا. کہا ہم سے کیوں بھی کرتے ہو, تم جس طرح آئے وہ ہم نے لکھ دیا, تم جس طرح آئے وہ ہم نے لکھ دیا. اب سمجھیے آپ, اگر آپ مسلمان ہیں تو سوچئے, تصویر ہوتی ہے مسلمان کی, نام لکھا جاتا ہے محمد کا, کیریکٹر ہوتا ہے مسلمان کا, ذمہ جاتا ہے محمد کے. اس کے ملک تک مسلمان اس طرح گئے کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہے دوسرے میں قرآن ہے, وہ سمجھا محمد کی ٹیچنگ یہی ہے. اب ہم سے پوچھئے گا تو پھر وہی ملا والی بات ہوگی کہ رسول تو دونوں ہاتھ مصروف کر کے گئے تھے, ایک میں دامن اہل بیت تھا ایک میں قرآن. ہماری بات تو پھر وہی بات ہے, تو وہ تو اچھی بات نہیں ہوتی ہے. رسول تو دونوں ہاتھ مصروف کر کے گئے تھے مسلمان کے, ایک میں قرآن تھا ایک میں اہل بیت کا دامن تھا. اہل بیت کا دامن چھوٹا, ہاتھ خالی ہوا, خالی ہاتھ میں تلوار آ گئی, خالی ہاتھ میں تلوار آ گئی. اب کہیے اس کے آگے بھی کہہ دوں کہ گیبن تو نے یورپ سے دیکھا, تیری نظر دھوکہ کھا گئی, ہم نے سسٹین میں قریب سے دیکھا ہے, جس کو تو قرآن سمجھ رہا ہے قرآن نہیں ہے, جزدانوں میں پتھر ہے. صلوات اور محمد سمجھے حضور یہ کیا چیز ہے. اسلام کے ساتھ ساری پرابلم یہ ہے کہ مسلمان کے کیریکٹر کو اسلام سمجھا گیا, مسلمان کی ایکٹیویٹیز کو اسلام سمجھا گیا, اور مسلمان نے جو کچھ کیا لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ اسلام ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, اسلام رسول و آل رسول کے کردار سے پھیلا ہے, اسلام اخلاق کے زور پر آیا تھا. سرور کائنات نے اپنے عظیم اخلاق سے, جس کو قرآن میں خلق عظیم کہا ہے, لوگوں کے دل جیتے تھے. مذہب کی تھیوری حالات کو قابو میں کرنا نہیں ہوتی ہے, مذہب کی تھیوری دل بدلنا اور ذہنوں کے سانچے بدلنا اور انسان کی تھنکنگ بدلنا ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے صورت بدلی جا سکتی ہے, دل نہیں بدلا جا سکتا. آپ اتنے آدمی ہیں, میں اکیلا ہوں, جو لباس چاہیے مجھے پہنا دیجیے, لیکن اگر میں اس لباس کو پسند کرتا ہوں جو روز پہن کے آتا ہوں آپ کے سامنے, تو جب تک آپ کے پاس طاقت رہے گی, جب تک آپ مجھے کوٹ پتلون پہناتے رہیں گے, اور جس دن آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی اس دن میرے جسم پر پھر یہ لباس آ جائے گا. لیکن اگر آپ نے طاقت استعمال کیے بغیر میری تھنکنگ بدل دی اور میرے سوچنے کا انداز بدل گیا, اور میں یہ سوچنے لگا کہ یہ لباس اچھا نہیں ہے, اگر میں 3-piece سوٹ پہنوں تو وہ زیادہ اچھا لباس ہے, تو آپ کے پاس طاقت رہے یا نہ رہے میرا لباس نہیں بدلے گا. مذہب کا مشن کبھی طاقت کے ذریعے کسی کو بدلنا نہیں ہوتا. قرآن پاک کی آیت موجود ہے اس سلسلے میں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی طاقت کا استعمال نہیں ہے. ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتایا جا چکا ہے, یہ ہے اسلام کی پالیسی. یہ آیت تو ہی ہے لیکن یہ اسلام کی پالیسی کا اعلان بھی ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں, دین میں دیکھیں لفظ دین استعمال کر رہا ہے قرآن, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تتبین الرشد من الغی, دین کا کام یہ ہے کہ ہدایت کو, رشد کو, سچائی کے راستے کو, غی یعنی ضلالت گمراہی اور غلط راستے سے الگ کر کے بتا دیا ہے. دیکھو یہ اچھائی کا راستہ جا رہا ہے, یہ برائی کا راستہ جا رہا ہے. بس مذہب کا کام ہے کہ دو راستے بتا دے کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے, یہ برائی کا راستہ ہے, اور اس کے بعد آدمی کو فری چھوڑ دے, چاہے وہ اپنے پیروں سے اچھائی کے راستے پہ جائے اور چاہے اپنے پیروں سے برائی کے راستے پہ جائے. مذہب کی پالیسی زبردستی نہیں ہے. تو جہاں جہاں زبردستی ملے وہاں وہاں دین نہیں ہے, اور جہاں جہاں زبردستی نہ ملے وہاں وہاں دین ہے. اور کیا آپ نے یہ بات واضح ہوئی؟ ابھی مجھے مصائب نہیں پڑھنا ہے, مگر پھر بھی قرآن کے فارمولے کے تحت اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا دین ہے اور کیا دین نہیں ہے, تو دیکھ لیجئے. ایک طرف یزید ہے جو زبردستی بیعت لینے کے لیے پوری فوج بھیج رہا ہے, تو جب بیعت پر زبردستی ہونے لگے تو یہ بیعت دین نہیں ہے. دوسری طرف حسین ہے جو گردروں سے بیعت اٹھا رہے ہیں, جہاں بھی چاہے چلے جاؤ. اب سمجھ میں آیا دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے؟ اب واضح ہوا کہ دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے. دین میں زبردستی نہیں ہوتی, جہاں زبردستی ہونے لگے وہاں دین نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, اسلام میں کوئی زبردستی کا سوال نہیں. اسلام بادشاہتوں کا نام نہیں ہے, اسلام حکومتوں کا نام نہیں ہے, اسلام کشور کشائی, سلطنت حاصل کرنا, حکومت چھین لینا, اس کا نام نہیں. لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ بادشاہت اپنے پروٹیکشن کے واسطے, اپنی حفاظت کے واسطے, اپنے بچاؤ کے واسطے اپنے دروازے پر اسلام کا بینر لگاتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مذہب کا بینر لگا رہے گا تو ہر ایک کو ڈرایا جا سکتا ہے, ارے ادھر نہ آنا ورنہ جہنم میں جاؤ گے, خبردار یہ نہ کرنا ورنہ عاقبت برباد ہو جائے گی. ارے بادشاہ سلامت ذلِ الٰہی ہیں, ان کے خلاف منہ سے نہ نکالنا ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا. تو ان کو اپنے بچاؤ کے لیے پروٹیکشن چاہیے تھا. عزیزان گرامی اگر میں پڑھنا شروع کروں تو دس دن نہیں سال بھر پڑھ سکتا ہوں. آپ کو اسلام میں دو طرح کے کیریکٹر ملیں گے. ایک وہ کیریکٹر ملے گا کہ جب اسلام پر حملہ ہونے لگتا تھا تو وہ آگے آ جاتے تھے کہ وار ہمپا ہو جائے اسلام بچ جائے, اور دوسرا وہ کیریکٹر ملے گا کہ جب اسلام پر حملہ ہونے جب ان پر حملہ ہونے لگتا تھا تو اسلام کو آگے کر دیتے تھے کہ جو وار لگنا ہے اسلام پر لگ جائے ہم بچ جائیں. سمجھے آپ, جو وار لگنا ہے وہ ہم اسلام پر لگ جائے ہم بچ جائیں. یہ جو آل محمد لہو لہان ہیں تاریخ کے آئینے میں, علی سے لے کے حسن عسکری تک جو لہو لہان کردار ہیں یہ اسلام کو بچانے میں لہو لہان ہوئے ہیں. اور آج جو تاریخ کے آئینے میں اسلام دہشت گرد بنا کھڑا ہے یہ بادشاہوں نے اپنے بچانے کے لیے ایک تو آگے کیا ہے. علی کا ایسا عالم, علی کا ایسا دانشور, علی کا ایسا اسکالر, علی کا ایسا غریب نواز, علی کا ایسا کمزوروں محتاجوں بے قصوں کی مدد کرنے والا, تاریخ اس کے پیر کو دھو کے پیتی رہتی اگر وہ اسلام کو بچانے کے لیے سر سے کفن باندھ کے نہ نکل پاؤ. علی سے جو عداوت ہے وہ کیوں ہے؟ علی نے کس کا کیا بگاڑا ہے جو عداوت ہے؟ علی نے کس کی روٹی روبی چھین کے کھا لی ہے جو عداوت ہے؟ علی نے کس کو نقصان پہنچایا ہے جو عداوت ہے؟ علی نے کس کا کیا نقصان کر دیا ہے جو عداوت ہے؟ ایک عابد آدمی, ایک زاہد انسان, ایک رات سجدے میں گزار دینے والا بندہ, ایک غریبوں بھوکوں محتاجوں کی مدد کرنے والا انسان, اور ایسا شریف انسان جو رات کے پچھلے پہر شریفوں کے دروازوں پر جا کے روٹی پہنچائے تاکہ پڑوسیوں کو خبر نہ ہو کہ ان کو کوئی لا کے دیتا بھی ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی پچھلی رات میں نکلتے تھے اور جا کے عزت داروں کے دروازے پر چھپکے سے جا کے دے آتے تھے, اس لیے کہ اگر دن کی روشنی میں ان کے سامان جائے گا تو پڑوسی دیکھیں گے کہ ان کے کوئی سامان پہنچاتا ہے تو ان کی غریبی کا راز کھلے گا. ارے سوچئے تو صحیح, ایک ایک جملہ خدا کی قسم ایسا ہے کہ انسانیت برسوں علی کے پیر چومے. جہاں مالک اشتر کو لکھا ہے سماج کے مختلف طبقوں کے لیے وصیت کی ہے کہ ان کا خیال رکھنا, ان کا خیال رکھنا, ان کا خیال رکھنا, ان کا خیال رکھنا, کبھی آپ پڑھیے بھی ان چیزوں کو خود بھی پڑھا کیجیے. ججز کے لیے لکھا کہ ان کو اتنی تنخواہ دینا کہ رشوت سے بے نیاز ہو جائیں. کہ غور کیجیے, جج جس کو بناؤ اس کو اتنی زیادہ تنخواہ دو کہ پھر اس کو رشوت کی حاجت نہ رہے اپنے ضروریات پورے کرنے کے لیے. پڑھیے مولا علی کے خط کو. تاجروں کے لیے لکھا ہے, جو بزنس مین ہیں, مرچنٹ, جو کاروباری ہیں, کہ دیکھو ان کا خاص خیال رکھنا. یہ طبقہ ہمیشہ لڑائی بھڑائی سے دور بھاگتا ہے, کبھی فرق نہیں کرتا ہے, لہذا اس کے حفاظت کا انتظام رکھنا. دیکھیے دیکھیے ایک ایک کے لیے خدا اکرم کیا کیا لکھا ہے. مختصر یہ کہ سماج کے مختلف طبقوں کے لیے لکھا ہے. ہم نے کہاں تک سب آپ کو سناؤں, خالی ایک طبقے کے لیے سنانا چاہتا ہوں. جب سب کو لکھ چکے, جب سب کے لیے لکھ چکے, اب ختم ہو رہا ہے سلسلہ, وہ 76 کلوز ہو رہا ہے, تو سب کے آخر میں لکھا کہ اور اے مالک, ایک طبقہ وہ ہے جو تیرے پاس آئے گا نہیں, تجھے اس کو خود ڈھونڈنا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو تیرے پاس آئے گا نہیں, اس انتظار میں نہ رہنا کہ آئے گا, تجھے اسے خود ڈھونڈنا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. اور وہ طبقہ وہ ہے جو غیرت کی وجہ سے مان نہ سکے, غربت کی وجہ سے کھا نہ سکے. ارے سوچیے, آپ سوچیے, جو غیرت کی وجہ سے مان نہ سکے, ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے چاہے فاقے سے مر جائیں. تو غیرت داری ہاتھ پھیلانے سے روک رہی ہے. غربت ایسی ہے کہ کھا نہیں سکتے فاقے سے بیٹھے. کیا ایسے طبقے کا تجھے خود خیال رکھنا ہے اور سماج میں اپنے ڈھونڈ کے نکالنا ہے یہ سب, اور اس تک پہنچنا ہے, یہ تیری ڈیوٹی ہے. اس لیے کہ وہ مانگنے تیرے دروازے پہ آئے گا نہیں, وہ فاقے کرتے کرتے مر جائے گا, مگر تیری جڑی پہ ہاتھ پھیلا کے آئے اس کی امید نہ رکھنا. تو عزیزان گرامی, ایسا بندہ اور اس کی دنیا اتنی دشمن, اس کی دنیا اتنی دشمن, کیا دشمنی علی کا 76 تاریخ میں یہاں سے وہاں تک؟ کبھی آپ نے سوچا یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس کے اندر کیا راز ہے کہ جو دشمنی حیدر کرار اتنی زیادہ ڈیولپ ہو گئی؟ اس دشمنی کے ڈیولپ ہونے میں تاریخ نے اس راز کو اگلا ہے کہ لوگ علی کے خلاف کیوں تھے. آپ پڑھیے تاریخ, تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگ علی کے خلاف کیوں تھے. اصل میں کوئی خاندان اور کوئی قبیلہ اور کوئی گروہ ایسا بچا نہیں تھا جس کے 2-3-4 علی نے مارے نہ ہوں. کوئی خاندان, کوئی قبیلہ, کوئی گروہ ایسا بچا نہیں تھا جس کے 2-4 علی نے مارے نہ ہوں. لہذا عرب کے جتنے قبائل تھے ان میں کی اکثریت علی کے خلاف تھی. تو چلو, دشمنان علی کا مذہب تو سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں خلاف تھے علی کے. اس لیے خلاف تھے کہ علی نے ان کے والے مارے تھے. تو کیوں مارے تھے؟ خاندانی دشمنی تھی جو مار ڈالے تھے؟ کہا نہیں, کچھ مار مور کے ان کا پیسہ چھین لیا تھا؟ کہا نہیں, کچھ وہ ایسے آدمی تھے جو انسانوں کو مار کے انہیں کوئی کلیجر ہوتا تھا, کچھ اذیت پسند قسم کے آدمی تھے وہ, کہ جو آدمی کا گلا کاٹ کے دیکھ کے خوش ہوتے تھے, انجوائے کرتے تھے؟ کہا نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیوں مار ڈالتے تھے بھائی؟ کہا جی وہ اس لیے مار ڈالتے تھے کہ جو لوگ رسول اللہ کو مارنے آتے تھے ان کو علی مار ڈالتے تھے. اب راز کھلا کہ جو قتل محمد کے لیے آتے تھے ان کو علی مار ڈالتے تھے, ورنہ نہ مارتے. اگر لوگ قتل محمد کو نہ آتے تو علی کسی کو نہ مارتے. جو قتل محمد کے لیے آیا کرتے تھے گروپ بنا کے, لشکر بنا کے, فوجیں لے کے, ان کو علی مار ڈالتے تھے. تو یہ اب دوسرا سوال پیدا ہو گیا, اس سے زیادہ مشکل, کہ قتل محمد کو کیوں آتے تھے لوگ؟ ارے وہ تو صاحب خلق عظیم تھے, وہ تو دشمنوں سے بھی جھک کے ملتے تھے, وہ تو غیروں سے بھی مسکرا کے ملتے تھے, وہ تو سر پر کوڑا پھینکنے والی کی بھی عیادت کو جاتے تھے, وہ تو ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. ان غریب کے قتل کو کاہے کو آنے لگے لوگ؟ جو کسی سے لڑائی نہ ہو, جس نے کسی کو برا کہا ہی نہ ہو, جس نے کبھی کسی کے لیے کوئی نازیبا جملہ کہا نہ ہو, اس کے قتل کو کاہے کو آئیں گے لوگ؟ ہم کھائیں گے چل گئے. نہیں, وہ کسی کو تو کچھ نہیں کہتے تھے, یہ بات صحیح ہے, اور دشمنوں سے اچھی طرح ملتے تھے, یہ بھی صحیح ہے, اور بڑے با اخلاق بھی تھے, یہ بھی بات صحیح ہے, اور وہ اپنے مخالفوں اور اپنے دشمنوں کی مزاج پرسی بھی کرتے تھے. اگر بیمار پڑ جائیں تو عیادت کو بھی جاتے تھے, اگر کوئی مر جائے تو تعزیت کو بھی جاتے تھے. یہ سب کام تو تھے, مگر اصل میں ان کی دشمنی کا معاملہ دوسرا تھا. تو نے بھیا وہی بتا دو ہمیں دوسرا معاملہ, جو لوگ ان کے دشمن تھے. کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ وہ لوگ سب سے بت پرست اور محمد کہتے تھے لا الہ الا اللہ, لہذا لوگ ان سے دشمن ہو گئے تھے ان کے, اور ان کے قتل کو آنے لگے تھے. اگر وہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیتے, اگر وہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیتے تو ان سے لوگوں کو کوئی دشمنی نہیں تھی, وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوتے, وہ لالوں کے لال بن کے مکے میں جیتے. مگر وہ تو لا الہ الا اللہ کہے جا رہے تھے, لہذا کافر ان کے دشمن ہو گئے. تو اب اصلی راز سمجھ میں آیا کہ دشمنی لا الہ الا اللہ سے تھی. اصل ٹارگیٹ جو تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا. اگر محمد بیچ سے ہٹ جاتے اور کہتے بھائی جتنے تیر مارنا ہے لا الہ الا اللہ تو مارو, مجھ سے مطلب کیا ہے, تو کسی کو دشمنی نہ ہوتی. محمد سامنے آ گئے کہ خبردار, جو کسی نے لا الہ الا اللہ کو کچھ کہا, تو لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے محمد سامنے آئے. سب تیروں کو ہو گئے محمد رسول اللہ کی طرف, اب تیروں کے لوگ ہو گئے محمد رسول اللہ کی طرف, کہ یہ راستے سے ہٹے پہلے تو لا الہ الا اللہ ٹارگٹ بنے. اب تیروں کے لوگ ہوئے محمد رسول اللہ کی طرف, تو اب قبل اس کے کہ تیر جس میں محمد سے ٹکراتے علی بیچ میں آ گئے. کہ کافروں کی کمانوں کو چھوٹے ہوئے تیر سرکار اقدس کے جسم مطہر سے مس ہوتے, ذرا بیچ میں علی آ گئے. خبردار, جو کسی نے کوئی حرکت کی وہ علی سے ہو گئے. علی نے انہیں کو مار ڈالا. جی وہ علی سے گھر گئے کہ ہٹو علی سے. ہم کہا ہم ہٹے بھی سے, تم خود ہٹو دنیا سے. انہوں نے علی سے کہا کہ ہٹو بھی اس سے, تو علی نے ان سے کہا ہٹو دنیا سے, انہوں نے ان کو ہٹانا شروع کیا. تو یہ سارے لوگ جو تھے یہ علی کے دشمن ہو گئے. اور ہمارے آپ نے یہ سارے لوگ جو تھے یہ علی کے دشمن ہو گئے. اب عزیزان گرامی اس کے اندر ایک معاملہ تھوڑے دنوں بعد اور ہو گیا. یہ تو راس ہوا علی کی دشمنی کا کہ علی کے اس لیے دشمن ہوئے کہ علی نے محمد کو بچایا, اور محمد کے اس لیے دشمن ہوئے کہ محمد نے لا الہ الا اللہ کو بچایا. اب یہ دشمنی حیدر کرار کرار. تو دشمن اپنی دشمنی علی سے نکالنے لگے, منبروں کے اوپر, مسجدوں میں, خطبوں میں, جمعوں میں, جماعتوں میں, اجتماع میں, مختلف موقعوں پر, ہر اتفاق سے بیچ میں ہم آ گئے. اس لیے کہ ہم سے اتنے عظیم کیریکٹر کی یہ مظلومی نہ دیکھی گئی, ہم سے اتنے عظیم کیریکٹر کی یہ مظلومی نہ دیکھی گئی. درمیان میں ہم آ گئے کہ یہ کیا بک رہے ہو, کس کے لیے کر رہے ہو, یہ کیا ہے. تینوں کا جو ہماری طرف ہو گیا مبارک ہو, مبارک ہو علی کے چاہنے والوں, مبارک. محمد لا الہ الا اللہ کے لیے سپر بنے, علی محمد رسول اللہ کے لیے سپر بنے. الحمدللہ ہم علی ولی اللہ کے لیے. اور فرمایا آپ نے کیا مسئلہ ہے, یہ ہے تاریخ کی کہانی. یہ اسلام ملوکیت کو پسند نہیں ہے, یہ اسلام سلطنت کو پسند نہیں ہے. محمد کا گھرانہ اسلام کو بچانے میں لہو لہان ہے. ورنہ آل محمد بڑے اونچے گھرانے کے لوگ ہیں, بڑے اچھے کیریکٹر کے لوگ ہیں, دوستوں کے ساتھ تو اکثر لوگ نیکی کرتے ہیں, انہوں نے دشمنوں کے ساتھ نیکی کی ہے. اپنے اپنوں کو تو اکثر لوگ سپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے غیروں کے ساتھ اچھائیاں کی ہیں. کیا وجہ ہے کہ دنیا ان کے خلاف ہے؟ ملوکیت ان کو پسند نہیں کرتی, سلطنت ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی. ملوکیت تو سلطنت کے لیے یہ قابل تعریف کیریکٹر نہیں ہے. اور دنیا نے اسی کو اسلام بنا کے پیش کیا کہ یہی اسلام ہے, یہی دین ہے, یہی سلطنت ہے. اسلام کی ٹریجڈی کیسے میں آپ کو سناؤں اور کس کس طرح میں اس کو واضح کروں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید کو اگر خالی بادشاہ کہا جا رہا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی. بادشاہ کسی مذہب کا ہوتا ہے، کسی قوم کا ہوتا ہے، جس کے پاس پاور آ جائے وہ بادشاہ ہے. بادشاہ کے کیریکٹر کو نمونہ نہیں بنایا جاتا ہے، بادشاہ کی سیرت کو نہیں دیکھا جاتا ہے، بادشاہ کے چال چلن کے اوپر زیادہ ڈسکشن نہیں ہوتا ہے، اور نہ بادشاہ کی سیرت کبھی نمونے کے طور پر پیش کی جاتی ہے. آج بھی دنیا میں بہت سے مسلمان بادشاہ ہیں، مگر کوئی مسلمان ان بادشاہوں کے کیریکٹر کو سامنے نہیں رکھتا ہے کہ تاثلا بادشاہ نے شراب پی اس لیے ہم پی رہے ہیں. نہ کوئی دلیل مانے گا یہ، اور کیا آپ نے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید بادشاہ تھا، ہو گیا بادشاہ، ختم ہو گئی بات. مگر نہیں، اس نے اپنے کو امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین کہلوایا. دیکھیے مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین ہے یزید اور خلیفۃ المسلمین ہے یزید، اور جب جمعہ کا خطبہ ہو تو یزید کا نام لیا جائے بحیثیت امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین کے. اور حسین سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ یزید کو امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین ایکسیپٹ کریں کہ اسلام کے رہبر اس وقت یہ ہیں اور رسول کے سکسیسر یہ ہیں. دیکھیے یہ کربلا جو ہے یہ کہے کے لیے ہے. تو اگر یزید امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین ہو جائیں تو اسلام کدھر گیا؟ اسلام کدھر گیا؟ علی تھے امیر المومنین، علی تھے خلیفۃ المسلمین، جو رسول کی گود میں پلا تھا وہ امیر المومنین، جس نے زبان رسالت چوسی تھی وہ امیر المومنین، جو شاب ابو طالب نے رسول کے ساتھ رہا تھا وہ امیر المومنین، جس نے دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ امیر المومنین، جس نے شب ہجرت جس طرح رسول پر آرام کیا تھا وہ امیر المومنین، جو فاتح بدر و خیبر و خندق تھا وہ امیر المومنین، جو شہر علم کا دروازہ تھا وہ امیر المومنین، جو رسول کے لیے ویسا تھا جیسے موسیٰ کے لیے ہارون وہ امیر المومنین، جس کے لہجے میں شب معراج باتیں ہوئیں وہ امیر المومنین، جس کے لیے حدیث طاہر ہے وہ امیر المومنین، جس کے لیے حدیث نور ہے وہ امیر المومنین، جس کے لیے حدیث ولایت ہے وہ امیر المومنین، جس کی راتیں سجدے میں بسر ہو وہ امیر المومنین، جس کے دن روزوں میں بسر ہو وہ امیر المومنین، جس کے لیے آئے کثیر آئے وہ امیر المومنین، جس کے لیے آئے ولایت آئے وہ امیر المومنین، جس کے لیے آئے نجوہ آئے وہ امیر المومنین، جس کے لیے آئے استخلاف آئے وہ امیر المومنین. تو جب ایسا امیر المومنین ہوگا تو مومنین کی بھی شان بڑھے گی. ملوکیت میں کیا کھیل دکھایا رسول کے 50 برس کے اندر اندر. ہر بات پر آدمی غور کرتا ہے، خالی اسی بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ملوکیت میں کیا کھیل دکھایا رسول اللہ کے 50 برس کے اندر اندر کہ یزید امیر المومنین، جو کتوں سے کھیلے وہ امیر المومنین، جو شراب کے جام میں غرق رہے وہ امیر المومنین، جو مال مسلمین کو ذاتی جائیداد سمجھے وہ امیر المومنین، جو بندروں کو علماء کا لباس پہنا کے دین کا مذاق اڑائے وہ امیر المومنین، جس کا کریکٹر ممبر پر بیان کرنے کے لائق نہ ہو وہ امیر المومنین۔ اب سوچئے کیا دنیا نہ سوچے گی، جب امیر ایسا ہے تو مومن کیسے ہو؟ اب کیا ہم اسے اسلام مان لیں؟ کیا ہم اسے دین تسلیم کر لیں؟ کیا ہم مان لیں یہی شریعت ہے؟ اور اگر یہی شریعت ہے تو پھر نجات ہدایت کدھر گئی؟ ارے کبھی ٹھنڈے دل سے بھی سوچئے، کبھی پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کے بھی سوچئے۔ خدا برا کرے سیاست کا جس کے اندر پارٹی جو کہے وہی کہنا پڑتا ہے، چاہے دن کو رات کہنا پڑے چاہے رات کو دن کہنا پڑے۔ ارے کبھی تو ضمیر جاگے، کبھی تو آدمی پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کے سوچے کہ یزید و امیر المومنین، یزید و خلیفۃ المسلمین، یزید و جانشین رسول اللہ، یزید و سکسسر آف پرافٹ۔ آپ سوچئے کبھی، اور سارا کال عالم اسلام ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اور حسین کے ساتھ خالی 72 ہیں۔ لیکن آپ یقین مانیں کہ 72 جو تھے وہ 72 نہیں تھے، وہ 72 ملین یا 72 ٹریلین یا اس سے بھی زیادہ انسانوں کی قوت کے حامل لوگ تھے۔ حسین نے کربلا میں 72 آدمی نہیں جمع کیے تھے، حسین نے کربلا میں انسانیت کا عطر کھینچا تھا۔ عزیزان گرامی، عطر جب کھینچتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک من اگر پھول ہے تو اس سے 40 کلو عطر نکلے گا؟ 40 کلو پھول ہیں تو اس کے اندر گرام عطر نکلے گا تو بہت نکلا۔ حسین نے کربلا میں اتنے انسانیت کھینچا تھا جو 72 جمع ہوئے، لیکن چونکہ عطر تھا لہذا مہو کا اثر کرتی ہے۔ چونکہ عطر تھا اس لیے مہو کا اثر باقی ہے۔ عزیزان گرامی، بات کل انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بڑھے گی۔ آج تو صرف اتنا کہ آج دوسری محرم ہو گئی، حسین زمین کربلا پر پہنچ گئے۔ السلام علیکم یا ابو عبداللہ، اے فرزند رسول آپ کا سلام، کروڑوں درود اور اربوں سلام حسین ابن علی کو، جو آج اپنے قافلے کو لیے ہوئے زمین کربلا پہ پہنچ گئے۔ اپنے قافلے کو لیے ہوئے زمین کربلا پہ پہنچ گئے۔ عزیزان گرامی، کربلا کی زمین پہ پہنچے، گھوڑا رکا، زمین کا نام پوچھا۔ پہلے لوگوں نے اور نام لیے، حسین پوچھتے رہے کوئی اور نام بھی ہے، کوئی اور نام بھی ہے، کوئی اور نام بھی ہے۔ آخر میں کسی نے کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ عباس کو آواز دی، عباس بھیا ہمارا سفر تمام ہوا، ہم اپنی منزل پہ آ گئے۔ راہوار سے اترے، جیب سے خاک نکالی، جھک کے خاک اٹھائی، دونوں کو ملا کے دیکھا، رنگ ایک ہی تھا، دونوں کو باری باری سونگا، خوشبو ایک ہی تھی, دونوں مٹھیوں کی خاک کربلا کی زمین پر پھینک دی, کاخے میں لگاؤ اور یہاں کے زمینداروں کو بلاؤ جو زمین کے مالک ہیں. زمیندار بلائے گئے, کہا فرزند رسول تشریف لائے ہیں, ان زمینوں کے مالک کون لوگ ہیں؟ زمینوں کے مالک سامنے آئے, کہا یہ ہماری جو بھی مالک تھے وہ سامنے آئے. حسین نے ایک بہت بڑا ٹکڑا زمین کا جس کے اوپر شہر کربلا آباد ہے آج خریدا, ان سے قیمت پوچھی, ان نے قیمت بتائی, جتنی انہوں نے اپنی زبان سے قیمت کہی اتنی قیمت ان کو دے دی, اور قیمت دینے کے بعد فرمایا کہ یہ قیمت رکھو, یہ زمین ہم نے لے لی, اور اس کے بعد کہا دیکھو ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے, ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے, ہم یہ زمین ہم نے اب لے لی, یہ زمین تم نے ہمارے دے ڈالی. ان کا جی فرزند رسول ہم نے آپ کے ہاتھ دے ڈالی, بے شک قیمت پالی ہم نے. کہا اب یہ زمین ہم پھر تمہیں کو واپس کرتے ہیں, یہ زمین ہم پھر تمہیں کو واپس کرتے ہیں, جتنی جس کی زمین ہے وہ لے لینا, ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے, ہماری یہاں قبریں بنیں گی, ہم تمہیں زمین واپس کیے دیتے ہیں. وہ ہماری تم سے دو خواہشیں ہیں, ایک تو ہماری میتوں کو یہاں دفن کر دینا, اور دوسرے جب کوئی ہماری قبر کا پتہ پوچھتا ہوا ہے ہاں گرامی آپ کی آوازیں بلند ہیں, جب کوئی ہماری قبر کا پتہ پوچھتا ہوا ہے تو اس کو ہماری تربت کا پتہ بتا دینا. ہائے سیدہ کے لال, آپ اتنے مظلوم ہو گئے کہ اہل قریہ آپ کی تربت کا پتہ بتائے. آج کربلا آباد ہو گئی, مدینہ ویران ہو گیا. آئیے ابھی دو تین منٹ کا وقت باقی ہے تو چلیے کربلا چلیں, چلیے کربلا لے چلتا ہوں میں آپ کو, کربلا چلیے. یہاں سے وہاں تک دور تک پھیلا ہوا میدان, ریت کے اونچے نیچے ٹیلے, اور کہیں کہیں اکا دکا کھجوروں کے درخت, اور ایک طرف بہتی ہوئی نہر جس کے کنارے کنارے دشمن کے خیمے لگے ہوئے اور دشمن کی فوج ٹھہری ہوئی, اور اس سے کافی فاصلے پر بیچ میدان میں کچھ خیمے لگے ہیں جہاں سے عبادت کی آواز آ رہی ہے, کسی خیمے میں تلاوت ہو رہی ہے, کسی خیمے میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کسی خیمے میں کوئی تسبیح کر رہا ہے. اور ذرا قریب سنبھل کے جائیے گا, اس لیے کہ کوئی اور بھی ہے جو خیموں کے چاروں طرف ٹہل رہا ہے. رات کے اندھیرے میں بھی سورج پہچانی جائے گی, چاند کی طرح چمکتا ہوا ایک چہرہ, ایک بلند قامت نوجوان, بلند قامت گھوڑے پر سوار, کبھی خیموں کے اس طرف کبھی خیموں کے اس طرف. آپ نے پہچانا یہ کون ہے؟ یہ حسین کے لشکر کا سردار عباس ہے جو خیموں کے تلایا پھر رہا ہے. عزیزان گرامی, آج دوسری محرم ہے اور تیسری رات ہے, تیسری رات سے دسویں رات تک رات سے دسویں رات تک آٹھ راتوں عباس ٹہلتے رہے, عباس ٹہلتے رہے, مگر جب آٹھ راتوں کا جاگا ہوا نمی رات سو گیا تو اب عباس کی بہن ٹہلنے لگی, ہاتھ میں نرنا لیے ایک سیدانی جلی سراتوں کے چاروں طرف, اے عباس اٹھو فاطمہ کی بیٹی یتیم بچوں کا پہرا دے رہی.